الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم خاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ وَقَالَ تَعَالَى وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، جیسا کہ اعلان کیا گیا، آج خصوصی موضوع کے تحت کچھ گزارشات سامنے رکھنی ہیں. جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ایک دفعہ پھر مغرب کے درندوں نے اپنی درندگی کا اظہار دوبارہ سے کیا ہے، کہ جیسا کہ اقبال نے کہا تھا کہ دنیا کو ہے پھر مارکا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. دوبارہ لیے درندگی کا دوبارہ سے ایک اظہار کیا گیا، اور موقع کا چناؤ بھی آپ دیکھیں مغرب کی طرف سے کہ عید الاضحیٰ کے دن، یعنی جب پوری امت مسلمہ ایک عظیم عبادت سر انجام دے رہی، تو سویڈن کا جو دارالحکومت ہے اسٹاکہوم، اس کی ایک مسجد کے باہر یہ قرآن پاک کی بے حرمتی کا جو دل خراش واقعہ ہوا ہے، اور واقعتاً پوری امت مسلمہ کی دل اس وقت چھرنی ہے. کچھ عرصے پہلے ہی کی بات ہے، یعنی سویڈن میں یہ پہلے بھی یہ واقعہ ہوا، اسی طرح ناروے میں، ڈنمارک وغیرہ میں یہ ناپاک جسارت ہے کہ جو کہ کی گئی. تمہارے لیے ہے کہ انسانیت اس وقت اتنی گر چکی ہے، یعنی بڑا ایک عجیب معاملہ ہے کہ وہ کتاب کی جو پوری انسانیت کی رشد و ہدایت اور فلاح کے لیے اتاری گئی تھی، آج انسانیت اسی کے جلانے کے در پہ ہے، اس کو جلانے پر اتر آئے. یہ انسانیت کی ایک گراوٹ ہے. بہرحال 9/11 کے بعد، یعنی تھوڑا سا پس منظر اگر ان واقعات کا اگر آپ دیکھیں، اس میں جو ایک بڑی تیزی نظر آتی ہے، یعنی اسلام دشمنی کے حوالے سے، اسلاموفوبیا کی جو بھی اس وقت کیفیت ہے مغرب میں، تو یہ زور پکڑی ہے 9/11 کے بعد. اور 9/11 کے بعد اس قسم کے شرمناک رویے اور اس کا جو اظہار ہے، یہ اصل میں مغرب کی علامت ہے کہ جو کہ بنتا جا رہا ہے. کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر، کبھی قرآن مجید جلا کر، کبھی مساجد پر حملہ کر کے، کبھی اسکارف اور داڑھی کا مذاق اڑا کے، کبھی اپنے ایجنڈوں کے ذریعے سے مسلمانوں پر دہشت گردی اور بنیاد پرستی کا لیبل لگا کر، اور پھر ان کی خون کی ہولی کھیلنا، یہ اس وقت ہے کہ جو کہ مغرب کی ایک علامت بنتا جا رہا ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ ستم ظریفی، پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس پورے عمل کو آزادی اظہار رائے، یعنی فریڈم آف اسپیچ کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور یہ فریڈم آف اسپیچ بھی اصل میں در حقیقت مغرب کی ایک منافقت اور اس کے دورے معیار کا ایک مظہر ہے. یعنی مغربی ممالک میں کہیں پر بھی آپ ہولوکاسٹ پر، کہیں پر بھی کسی بھی مغربی ملک میں ہولوکاسٹ کے حوالے سے فریڈم آف اسپیچ، اس کی یعنی آزادی آپ کو کہیں نہیں ملے گی. لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کی بے حرمتی ہو، اور رحمت للعالمین جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی باقاعدہ جو ہے وہ، یعنی مغربی ممالک میں آئین اور حکومتی سطح پر، عدالتی سطح پر پشت پناہی ہے کہ جو کہ ایسے واقعات کی جاتی ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو مغرب کو یہ بتانے کی ضرورت ہے، اور اسی پر کچھ گزارشات آگے رکھنی ہے کہ بھئی یہ جو حرمت قرآن ہے اور ناموس رسالت ہے، یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اسے کسی کو کراس کرنے کی اجازت امت مسلمہ نہیں دے سکتی. تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں کچھ لا عمل ہے، کرنے کے کام ہیں، انشاءاللہ وہ سامنے آئیں گے. لیکن میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے یہ جو مغرب اسلام دشمنی کی کیفیت ہے اور قرآن کے ساتھ جو خاص طور پر دشمنی کا معاملہ ہے، یہ کوئی نیا نہیں، یہ 1400 سال کی جو تاریخ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایک بڑا پرانا طرز عمل ہے. یعنی جو بھی اسلام دشمن ہے وہ قرآن مجید کے حوالے سے کس طرح سے اپنی دشمنی کا اظہار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، آپ کے دور میں بھی کرتے رہے. قرآن مجید کی چند آیات سب سے پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے تو اس میں آپ کو اس حوالے سے ذرا اندازہ ہوگا. سورہ یونس کی آیت نمبر 15 تلاوت کی گئی آغاز میں، کہ جس میں رب کائنات فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، کہ جب ان کفار مکہ پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، تو ان کا کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ کہ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، کہ وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی ان پر ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ وہ آخرت ہوگی اور اللہ کے حضور کھڑے ہو کر حساب کتاب دینا ہے. تو لہٰذا ان کا کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ یہ کیا کہتے ہیں کہ ایتی بھی قرآن حاضہ او بدل ہو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے سوا کچھ اور لے آئیے، یا کم از کم اس قرآن ہی کو تبدیل کر دیں، ہم اس قرآن کے ماننے والے نہیں. یہ بڑا ریجڈ قرآن ہے، بڑا سخت قرآن ہے، بڑے سخت احکامات ہیں کہ جو اس میں دیے گئے. تو بہرحال یہ ایک طرز عمل 1400 سال پہلے یہ قرآن دشمنی میں یہ قول ہے کہ جو کفار مکہ کا. اسی طرح ایک اور قول ہے، اور یہ مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے، جس طرح سے نظر بن حارث بدترین دشمن دین اسلام کا قرآن کا، تو اس کا بھی یہ قول پس منظر میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نقل کیا. وہاں پر بھی الفاظ کیا ہیں کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، کہ جب بھی ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، ان کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، تو یہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے سن لیا، یعنی جو بھی آپ سنانا چاہ رہے ہو ہم نے سن لیا اور ہم بھی اسی طرح کا کچھ پیش کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اس طرح کی یہ ضد تھی قرآن کو سننے کے حوالے سے، کہ جو یہ خاص طور پر جو بڑے بڑے سردار تھے وہ سامنے رکھا کرتے تھے اللہ کے رسول کے اور تکلیف دیا کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ ان حاضہ اللہ اساطیر الاولین، کہ یہ کیا ہے قرآن، بس یہ ہے کہ پچھلے لوگوں کے بس قصے کہانیاں تو ہیں، معاذ اللہ. تو یہ ایک طرز عمل ہے قرآن دشمنی میں جو سورۃ الانفال کی آیت نمبر 31 میں بیان ہوا. پھر سورہ حج کی آیت نمبر 72 ہے، یہ تیسرا ریفرنس ہے قرآن مجید کا آج کی نشست میں. وہاں پر بھی الفاظ کیا ہیں کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، کہ جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں، تُعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، تو نبی آپ کافروں کے چہروں پر ناگواری دیکھیں. یعنی جب بھی یہ قرآن سنتے ہیں، ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے، تو آپ ان کے چہروں پر جو ہے وہ ناگواری جو ہے وہ محسوس کریں گے. یَقَادُونَ يَسْتُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، اور قریب ہے کہ وہ حملہ کر دیں ان لوگوں پر کہ جو ہماری آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں، یعنی جو قرآن سنانے والے ہیں اہل ایمان، ان پر یہ حملہ کرتے ہیں، یہ ان کی چاہت ہوتی ہے. بہرحال یہ قرآن دشمنی میں کس طرح سے یہ تاریخ ہے پوری کہ جو کہ ہمارے سامنے قرآن مجید رکھ رہا ہے. اسی طرح سورہ سبا، یہ چوتھا ریفرنس ہے، سورہ سبا کی آیت نمبر 43 ہے، کہ جس میں یعنی درمیان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کفار مکہ کا طرز عمل، کہ وقالوا ما ھذا الا افکن مفترا، انہوں نے کیا کہا کہ یہ قرآن نہیں ہے مگر ایک جھڑا، یعنی گھڑا ہوا جھوٹ ہے، یعنی معاذ اللہ سما معاذ اللہ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے یہ قرآن گھڑ کے لاتے ہیں اور ہم پر روب جماتے ہیں، معاذ اللہ سما معاذ اللہ. تو افکن مفترا، قرآن دشمنی دیکھیے کہ یہ گھڑا ہوا جھوٹ ہے. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم، اور کہا کافروں نے حق کے بارے میں کہ جب وہ حق ان کے پاس آیا، کہ ان هذا الا سحر مبين، یہ کیا ہے قرآن مگر ایک کھلا جادو، معاذ اللہ سما معاذ اللہ. اسی طرح پانچواں ریفرنس، آخری ریفرنس قرآن مجید کا، یہ سورہ فصلت، جس کا ایک نام سورہ حامیم سجدہ بھی ہے، یہ آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن یعنی کفار مکہ کا ایک طرز عمل، یعنی اب یہ قرآن کو تو بدلوا نہ سکے اللہ کے رسول کے، اور یہ ہے کہ لوگوں کو بھی تبدیل نہ کر سکے، جو بھی نبی کے پاس جا رہا تھا قرآن سن رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو رہا تھا، وہ محمد کا ہی ہو جاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہٰذا اب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کفار مکہ نے ان کا قول نقل کیا گیا کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن بلغوا فیہ لعلکم تغلبون، تو کہا کافروں نے کہ بھئی قرآن، اس قرآن کو ہی نہ سنو، جو بھی سنتا ہے وہ محمد کا ہو جاتا ہے، یہ قرآن کیپچر کر لیتا ہے، تو اس قرآن ہی کو نہ سنو، ولغو فی، اور جب بھی محمد قرآن سنائیں تو جہاں بھی سنائیں قرآن کی اس محفل میں جا کے غل غپاڑا مچاؤ، شور شرابہ کرو کہ تاکہ کوئی اس کو سنی نہ سکے، لعلکم تغلبون کہ تاکہ اس کے ذریعے سے تم غالب آ جاؤ۔ تو بہرحال یہ پانچ ریفرنسز ہیں کہ جو کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن سے دشمنی کے حوالے سے جو طرز عمل ہے 1400 سال پہلے بھی وہ سامنے ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا پس منظر آ گیا، باقی یہ ہے کہ اب ایک سوال اگر کیا جائے کہ جس طرح سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول کے زمانے میں کفار مکہ قرآن دشمنی کا اظہار کر رہے تھے، اور آج اسی کے تسلسل میں یہ اسلام دشمن قرآن دشمن جو بھی مغرب ہے وہ اس طرح کی جو بھی گھٹیا حرکتیں وہ کر رہا ہے، تو سوال اگر کیا جائے کہ کیا ان تمام گھٹیا حرکتوں سے کیا قرآن اور دین اسلام کو مٹایا جا سکتا ہے؟ نہیں مٹایا جا سکتا۔ جس طرح سے شاعر نے کہا، بڑا پیارا شعر ہے کہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یعنی جہاں یہ بات شاعر نے کہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں، بالکل یہ بات قرآن مجید کے لیے بھی فٹ بیٹھتی ہے کہ کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا۔ اور دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت میں یہ چیز رکھی ہے کہ جتنا اسلام کو جو ہے وہ دبایا جائے گا اتنا یہ ابھرے گا۔ یعنی شاعر نے کہا نا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا کہ جتنا کہ دبا دیں۔ اور یہ حقیقت ہے، 9/11 کے بعد امت مسلمہ پر دہشت گردی کا لیبل لگایا، خود ساختہ گھٹیا لیبل مغرب نے، لیکن یہ ہے کہ جتنا اسلام کو دبایا گیا 9/11 کے بعد، اتنا آپ دیکھیں کہ قرآن کا مطالعہ اتنا زیادہ کیا گیا، اسلام پر اسٹڈی اتنی ہی بڑھ گئی لوگوں کی، اور یعنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں کہ جو اسلام میں داخل ہوئے 9/11 کے بعد، یعنی اتنے مغرب کی طرف سے چالیں چلنے کے باوجود اسلام ہے کہ جو کہ ابھرا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس کی وجہ بھی ہے نا کہ اس قرآن کی حفاظت کس نے لی ہے اپنے ذمے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لی ہے۔ یعنی سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے کس شان سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انا نحنو نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون، کہ بے شک ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی لفظاً معنن حرفاً ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کی ہے، کوئی باطل کہیں سے بھی حملہ آور اس قرآن کی آیات پر احکامات پر نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا۔ تو بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں، پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، یہ گھٹیا حرکتیں ہیں کہ جو کہ مغرب کی مسلسل ہیں، یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ وقفے وقفے سے ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ جو کہ ہمارے لیے وہ کرتے رہتے ہیں کہ دیکھیں کہ کتنا یعنی خون گرم ہے مسلمان کا، کتنا اس کی جو بھی ابھی رمق ہے ایمان کی جو اس کے اندر باقی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہمیں ایسے طرز عمل پر مشترکہ یعنی ایک رد عمل کا اظہار ہے کہ جو کہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ بات میں آگے رکھوں گا۔ لیکن افسوسناک صورتحال کیا ہے، یعنی اب ہمارا طرز عمل قرآن مجید کے ساتھ کیا ہے، یہ ہے اصل میں ایک پریکٹیکل بات کہ جس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو کفار یعنی دشمنان اسلام اور کفار کا طرز عمل ہے قرآن مجید کے حوالے سے، دین اسلام کے حوالے سے، وہ سب پر آیا ہے، یہ چلتا رہے گا، کیفیت اللہ کے رسول کے دور سے چل رہی ہے۔ لیکن ایک دوسری طرف جو ہے وہ طرز عمل ہے کہ جو کہ میرا اور آپ کا ہے، یعنی ہم کون ہیں، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آج افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہم نے عملی لحاظ سے قرآن سے جو ہے وہ بے حیائی کی، ہم قرآن سے بے حیائی کے مرتکب ہیں کہ جو کہ ہوئے۔ یعنی جائزہ لیجئے، انڈیویجول لیول ہو، کلیکٹیو لیول ہو، انفرادی اور اجتماعی سطح پر قرآن مجید کی کہیں بالا دستی ہمیں نظر نہیں آتی، کہیں اس کا غلبہ نظر نہیں آتا۔ یعنی فرد کی سطح پر بات کی جائے، انفرادی سطح پر، تو قرآن ہمارے نفس پر غالب نہیں، اس کے احکامات ہمارے نفس پر غالب نہیں، الا ماشاء اللہ، یعنی میجورٹی کی بات کی جا رہی، بلکہ یہ ہے کہ نفس پرستی کا ہم شکار ہیں، جو من چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، جو قرآن چاہتا ہے وہ نہیں کرتے، ایسا ہے کہ نہیں؟ الا ماشاء اللہ، یعنی اجتماعی سطح پر، یعنی اجتماعی لحاظ سے بات کی جائے تو پوری امت مسلمہ کا یہ حال اس وقت ہے۔ اسی طرح اجتماعی سطح پر سیکولرزم کی چھاپ ہے کہ جو کہ پڑی ہوئی، یعنی 1947 میں پاکستان بنا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح رحم اللہ نے پاکستان کا آئین بتایا قرآن، اور مصور پاکستان علامہ اقبال مرحوم نے جو ہے اپنی شاعری کے ذریعے سے قرآن کو جو ہے وہ اجاگر کیا، اس کی عظمت کو جو ہے وہ بیان کیا. لیکن یہ ہے کہ دونوں شخصیات کے اٹھنے کے بعد کس طرح سے پھر، یعنی سازشی جو بھی قوتیں ہیں اسلام دشمن، انہوں نے اس سیکولرزم کو اندر جو ہے وہ انہیل کیا ہے. اب یہ ہے کہ فرد کی سطح ہو اجتماعی سطح پر، یہ سیکولرزم کی چھاپ ہے کہ جو کہ ہمارے اور اس کا کیفیت نظر آتی ہے. اللہ کو بالکل سائڈ لائن کر دیا گیا، اور یہ ہے کہ قرآن مجید کے احکامات کو صرف نظر کر دیا گیا. آپ آج انڈیویجول لیول پر ہمارے گھروں کی صورتحال دیکھیں، نمازیں ہم یہاں پڑھے ہوں گے اور نمازیں پڑھنے کے بعد وہی فلمیں ڈرامے انہی بدماشوں کے، انہی یعنی جو بھی بغیرتی کے کام جو بھی کرنے والے ہیں، بیہودہ کام کرنے والے ہیں قرآن کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ، انہیں کے بنائی ہوئی فلمیں ڈرامے کی جو کہ ہمارے گھروں پر چلتی ہیں، یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں؟ یہ ہم اپنے طرز عمل سے، ہم زبان سے نہیں کہیں گے کبھی، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، لیکن اپنے طرز عمل سے یہ چیزیں ہیں کہ جو کہ نظر آتی ہیں. خوشی کا موقع ہے، شادی بیاہ کے موقع پر ساری ہندوانہ رسومات ہیں کہ جو کہ انجام دی جا رہی ہے. قرآن نکلتا ہے تو کب نکلتا ہے؟ کہ جب بیٹی کو جو ہے وہ گھر کی دہلیز پار کرائی جا رہی ہو تو صرف سایہ دینے کے لیے اس کے سائے میں گزار دیا جاتا ہے، باقی سارے کام قرآن کے خلاف، سارے کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف، الا ماشاء اللہ. یہ طرز عمل ہمارا ہے کہ نہیں؟ اور بہرحال اجتماعی سطح ہو تو اس میں بھی اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے قرآن کے ساتھ بے وفائی کا معاملہ دستوری سطح پر، یعنی 1940 میں قرارداد مقاصد پاس ہوتی، آئین میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دا قرآن اینڈ سنت. اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی، اس کے مطابق ہوگی. لیکن یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ کون سا آئین ہے، کون سا لا ہے کہ جو کہ قرآن کے مطابق، یو ٹرن ہے بالکل کہ جو کے لیا اجتماعی سطح پر. اور دیکھیں پھر اس کے خمیازے ہم نے بھگتے ہیں، یعنی انفرادی سطح پر ہمارا سکون برباد ہو گیا، ہماری معیشت ہے کہ جو کہ تباہ ہو گئی، ہے کہ نہیں؟ اس وقت کون ہے کہ جو کہ مہنگائی کے بوجھ تلے دبا بنے، یعنی چیخیں ہیں کہ جو کہ عوام کی نکل رہی ہیں، عوام کا یعنی نچوڑا جا رہا ہے، اور ایک اشرافی آیا کہ جو کہ اوپر بس عیاشیاں کر رہے ہیں، یعنی کس طرح سے مراعات ہیں کہ جو کہ، یعنی اس طرح کی قوم کے جو کہ بالکل دیوالیہ کے بالکل کنارے یا تقریباً دیوالیہ ہو چکی ہے وہ بتایا نہیں جا رہا. لیکن یہ ہے کہ آپ سینٹ کے جو بھی اراکین ہیں اور پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی جو بھی عیاشیاں آپ دیکھیں، کس کس طرح سے جو ہے وہ سیلریز میں اضافہ، پیٹرول موف اور کیا کچھ نہیں ہے کہ جو کہ گاڑیوں کی لمبی لائنیں کہ جو کہ قطاریں لگی ہوئی، اس قوم کے اشرافیہ کا یہ حال. لہٰذا یہ ہے کہ یہ خمیازہ ہم نے بھگتا ہے، سکون ہمارا برباد ہو گیا، معیشت تباہ ہو گئی. اور دیکھیں وجہ کیا ہے، سورہ طہٰ کی آیت نمبر 124 سے 126 آپ پڑھیے، یہ سکون کا برباد ہو جانا، معیشت تباہ ہو جانا، اس کا سبب اللہ نے کیا بیان فرمایا، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے میرے اس ذکر سے، اس قرآن سے اعراض کیا، میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا. یعنی علماء نے بیان کیا ہے کہ معیشت تنگ ہونے سے مراد دونوں باتیں مراد ہیں، یا تو واقعتاً معیشت تنگ ہو جائے، آسمان سے زمین پر پٹک دے اللہ تعالیٰ، عیاشیوں میں تھا، مال و دولت بہت تھا لیکن بینک کرپسی کا شکار ہو جائے، اور دوسرے معنی یہ لیے گئے کہ مال و دولت بہت لیکن سکون برباد ہو جائے. تو ہماری تو دونوں چیزیں لٹ گئیں نا ہم سے، یعنی سکون بھی برباد ہو گیا اور معیشت بھی جو ہے وہ تباہ ہو گئی. کس کی وجہ سے؟ بمن اعرض عن ذکری، میرے ذکر سے جو کوئی اعراض کرے. تو بہرحال یہ ہے کہ اسی طرح سے 1971 میں پاکستان دو لخت ہو گیا کہ نہیں، اور دو لخت بھی ایسا ہوا، ایسی چھری پھیری گئی کہ جو بھی یعنی علیحدہ ہونے والا حصہ ہے اس نے، یعنی مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان ہو سکتے تھے لیکن نام پاکستان رکھنا پسند نہیں کیا، بنگلہ دیش ہے کہ جو کہ لسانی بنیاد پر بن گیا. یہ وہ کوڑا ہے کہ جو کہ برسا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. تو بہرحال یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت آپ دیکھیں یہ خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں قرآن سے بے وفائی کی، پوری دنیا میں اس وقت رسوائی کس کی ہو رہی ہے؟ وہ مسلمان کی ہو رہی ہے. اور علامہ اقبال نے تو کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. تمہاری آج ذلت رسوائی کی اصل وجہ کیا ہے؟ محتاجی کی اصل وجہ کیا ہے، ذلت تھوپ دی گئی تمہارے اوپر اس قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی 14 سال پہلے مسلم کی روایت میں کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما و یدع به آخری، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کو تھامنے کی بدولت، اس کے حقوق ادا کرنے کی بدولت قوموں کو، امتوں کو عروج عطا فرمائے، اور اسی قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل و خوار کر دے. تو اس دنیا میں قوموں کا عروج اور زوال وہ اب کس سے منسلک کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن سے منسلک کر دیا. ہم قرآن سے وفا کریں گے تو اللہ ہمیں عروج عطا فرمائے گا، ہماری عزت ہوگی. آج ہم نے قرآن سے بے وفائی کی، اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. کس طرح سے فٹ بال بنے ہوئے، ایک ادھر سے لات مارتا ہے، ایک دوسرا ادھر سے لات مارتا ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم اپنے قوانین خود نہیں بنا سکتے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تو نقشہ ہے کہ جو ان کے سامنے ہے، اور ہر کوئی اس سے اتفاق کرے گا، سب ایک پیج پر ہوں. بہرحال عملی بات کیا ہے، کرنے کے اصل کام کیا ہیں اس پورے سیناریو میں، اس پس منظر میں، وہ چند باتیں ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کرنے کے اصل کام میں، اور کرنے کے کاموں میں کچھ ہیں کہ جو کہ فوری نوعیت کے کرنے کے کام ہیں، فرد کی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی، اور کچھ ہیں کہ جو کہ دیر پا کام ہیں، مستقل نوعیت کے کرنے کے کام ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ اس میں پہلا کام یہ ہے، جو بھی یہ جس طرح کی ناپاک جسارتیں ہو رہی ہیں قرآن کو نظر آتش کرنے کے حوالے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے کے حوالے سے، تو بہرحال یہ ہے کہ نہیں ان منکر باللسان. دیکھیں ویسے تو منکر کو دیکھا جائے تو 3 سطحوں پر روکنے کا حکم ہے اللہ کے رسول کی طرف سے، شریعت میں، مسلم کی روایت کہ من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، جو کسی برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ ہاتھ سے روکے، اور ہاتھ سے روکنے کے لیے پار چاہیے، قوت چاہیے. فإن لم يستطع فبلسانه، اگر اتنی طاقت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی تو کم از کم زبان سے تو برا کہو. لہٰذا یہ ہے کہ زبان تو کسی نے نہیں روکی نا اس وقت، ہماری زبان پر تو تالے کسی نے نہیں ڈالے. لہٰذا نہیں ان منکر باللسان کی سطح پر جتنے بھی یہ ناپاک جسارتیں ہیں، ہر سطح پر صدائے احتجاج ہے کہ جو کہ بلند کی جائے، اور پریس ریلیز ہیں جو جاری کیے جائیں، مظاہرے وہ کیے جائیں. لیکن یہ پریس ریلیز جاری کر دینا، صرف یہ مظاہرے جو ہے وہ کر دینا، اور یوم تقدیس قرآن ملا لینا، بہت اچھی بات ہے. یعنی وزیر اعظم صاحب نے کل کا اعلان کیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ کرنا ہے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن یہ کافی نہیں، یہ بات جو ہے وہ سمجھنے کی. اور بہرحال یہ ہے کہ ہم تو حکومتی سطح پر یہ بھی چیزیں ہیں کہ جو کہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی ایک ہے یوم تقدیس قرآن زبانی کلامی، اور اس کے لیے تقریریں کر دینا، اجتماعات منعقد کر دینا مساجد کے ممبرز پر، جو ہے وہ بالکل یہ کرنے والے کام ہیں اور اس وقت کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ ہے کہ بھائی ایک تقدیس قرآن ہے کہ جو زبان سے ہے، کچھ عمل سے بھی ہے کہ نہیں؟ قرآن کی تقدیس زبان سے تو ہو، اور عمل سے جو ہے وہ بالکل قرآن کے احکامات کو جو ہے وہ یعنی صرف نظر کر دیا جائے، سائڈ لائن کر دیا جائے، اللہ کے احکامات پاؤں تلے رون دیے جائیں، قرآن کو جو ہے وہ سجا دیا جائے. آج ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ قرآن کدھر ہے؟ وہ یا تو بہت اونچی جگہ پر ہے، یا مسجدوں میں ریکس میں جو ہے وہ بھر دیے جاتے ہیں. آج آپ دیکھیں یہاں اٹھا کے ہاتھ، ڈسٹ جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں آئے گی، پڑھنے والا کوئی نہیں. اور پڑھا جائے گا قرآن تو کب پڑھا جائے گا؟ وہ کسی مرنے کا انتظار کسی کے کر رہے ہوتے ہیں، اس حال ثواب کے لیے بس اس کو رکھ چھوڑا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اس وقت ہماری بے وفائی ہے. دنیا کی کوئی کتاب آپ دیکھ لیں، اس کو ہم چارٹ نہیں ڈالتے. انجینئرنگ ہو، میڈیکل ہو، کوئی بھی فیلڈ ہو، بڑے بڑے ہائی فائی انسٹرکچرس کو جو ہے وہ ہائی فائی فیس دے کر، اور ہم قرآن یعنی دنیاوی کتابوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن کو اس طرح سے سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے ہوتے. بہرحال یہ ہے کہ اس وقت یہ سارے کام کرنے کے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے. یوم تقدیس قرآن ضرور منایا جائے، لیکن صرف یہ ایک دن کی بات نہ ہو، یہ صرف زبان کی حد تک بات نہ ہو، بلکہ تقدیس قرآن اپنے عمل سے اس کا اظہار کرے، پوری دنیا کو بتائے قرآن کے احکامات کا نفاذ کر کے، جس نام پر پاکستان حاصل کیا تھا، اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر، لہٰذا وہ بتایا جائے تنفیذ کر کے قرآن کے احکامات کی، اور دنیا کو دکھایا جائے کہ یہ عادلانہ نظام ہے، یہ ہے وہ قرآن کا نظام کہ جو کہ پوری دنیا میں اس کا اپنا غلبہ چاہتا ہے، تاکہ لوگوں کو بھی اس کا احساس ہو. تو بہرحال یہ پریس ریلیز کا جاری ہونا، مظاہروں کا انجام دیا جانا، یوم تقدیس سے قرآن منانا بہت ضروری ہے، کرنے چاہیے، لیکن صرف یہ کافی نہیں، بلکہ آگے بڑھ کر کرنے کے کاموں میں فرد کی سطح پر دیکھیں، ایک اہم کام یہ ہے کہ ہر مسلمان آج میں اور آپ یہ ڈیسائیڈ کریں، یہ فیصلہ کریں کہ میں طالب قرآن بنوں، جس طرح سے میں فزکس کا طالب علم ہوں، میتھس کا طالب علم ہوں، کیمسٹری کا طالب علم ہوں، تو بہرحال اپنی جگہ پر یہ علوم بھی ہیں کہ جو کہ اس میں آگے سے آگے جانے کی ضرورت ہے، لیکن قرآن مجید بھی تو کچھ ہے کہ نہیں، یا ان تمام علوم کی جو اسپرٹ ہے، علم کی جو روح ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. لہٰذا قرآن کے ساتھ یہ طرز عمل نہ ہو، آگے سے آگے سیکھنے کے حوالے سے کوئی تڑپ نہ ہو، تو آج یہ ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ زندگی کا جتنا بھی عرصہ اللہ تعالیٰ نے اب مجھے یعنی باقی رکھا ہے، اور جو گزر چکا گزر چکا، قرآن سے بے تعلقی کے حوالے سے وہ گزر چکا، لیکن توبہ تائب ہو کر اب یہ فیصلہ آج ہمیں کرنا ہے. ایک طرف مغرب ہے کہ جو قرآن دین اسلام کو دبا رہا ہے، میں اتنا ہی اپنے آپ کو ابھاروں گا قرآن کے حوالے سے، آج سے میں قرآن کا طالب بنوں گا، طالب علم بنوں گا. آج یہ ڈیسائیڈ کریں، پھر یہ ڈیسائیڈ کریں کہ جو بھی حقوق ہیں قرآن مجید کے وہ ہمیں ادا کریں. یعنی استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں پر قرآن مجید کی حقوق، اس پر بیانات دیے، تحریری شکل میں، یہ کتابی شکل میں آئے، کئی کئی زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے، علماء کرام کی طرف سے تائید اور یعنی اس میں معاملہ رہا، تحسین کا معاملہ رہا، یعنی کروڑوں کی تعداد میں یہ کتاب ہے کہ جو کہ اب تک چھپ چکی ہے اور تقسیم ہو چکی ہے، لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آ گئی. لہٰذا وہ پانچ حقوق ہیں کہ جو کہ سامنے لائے گئے، بھائی قرآن پر کامل ایمان رکھو، روزانہ اس کی تلاوت کرو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچا. یہ ہر مسلمان پر قرآن مجید کے یہ حقوق ہیں، اور یہ حقوق ادا ہوں گے تو قرآن روز قیامت ہمارے حق میں گواہ ہوگا، ورنہ خلاف ان کے کھڑا ہو جائے گا. پھر آگے بڑھ کر ہر گوشے میں قرآن کو اپنا امام بنایا جائے. بھائی میں بزنس کرنے جا رہا ہوں، رہنمائی کہاں سے لوں گا؟ ٹھیک ہے ایکسپرٹ سے رہنمائی لیجیے، کسی نے نہیں روکا، لیکن سب سے پہلے میں قرآن سے رہنمائی حاصل کروں گا. میں گھر بنانے جا رہا ہوں، قرآن سے رہنمائی. ہر گوشے میں قرآن کی رہنمائی موجود ہے. گھر والوں کی، بچوں کی تربیت ہے، کہاں سے؟ قرآن سے دیکھی جائے، قرآن کو اپنا امام بنایا جائے، اس کو پیچھے نہ ڈالا جائے. اسی طرح سے اگلی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے کہ میں قرآن کو سیکھ کر دائی قرآن جب وہ بنوں، قرآن کی دعوت لے کر جو ہے وہ کریا کریا بستی بستی، جس طرح سے دارالعلوم یعنی دیوبند میں بہت بڑا نام شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ، اسیر مالٹا، مالٹا کی اسیری میں، قید میں، تنہائی میں امت کی زبو حالی پر غور کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں آج زبو حالی کی امت مسلمہ کی؟ قرآن کو ترک کر دینا اور آپس کی مسلک پرستی، مسلکی اختلافات، اور فیصلہ کرتے ہیں کہ جب رہائی ملے گی تو میں عمومی درس قرآن کی محافل کریا کریا بستی بستی اس کو عام کروں گا. عمومی درس قرآن، وہ عالمانہ زبان میں نہیں بلکہ عوامی سطح پر قرآن کے احکامات کو عام کروں، یہ ان کا عزم تھا، اسی کام کو آگے بڑھایا. استاد محترم نے یہ انجمن خدام القرآن، یہ قرآن اکیڈمیز اور یہ کورسز، نام بھی کیا ہے؟ رجوع الی القرآن کورس. یعنی اس وقت کی ضرورت ہی یہی، اس میں جو ہے وہ تہیا کریں کہ قرآن کا علم سیکھ کر میں دائی قرآن بنوں اور اس کی تعلیمات کو عام کروں. اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. اب دائی قرآن کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ مجھے بولنا آ جائے، قرآن کا درس دینا آ جائے، دائی قرآن کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق دے دے، اس کی بھی صلاحیت دے دے، تو فبہا نور علی نور. لیکن یہ ہے کہ اگر بولنے کی صلاحیت نہیں ہے تو بھائی اگر لکھنے کی صلاحیت ہے اس کے ذریعے سے قرآن کی دعوت عام کی جائے، اسی طرح لوگوں کو پیغام پہنچانے کی صلاحیت ہے تو ویڈیوز کے ذریعے سے، آڈیو کیسٹس کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، پھر لوگوں کو انوائٹ کر کے درس قرآن کی محافل میں قرآن سے جوڑنا، یہ بھی تو ہم کر سکتے ہیں، یہ بھی دائی قرآن میں، دعوت قرآن میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے. تو یہ تو فوری نوعیت کے کرنے کے کام ہیں، ہمیں عزم کرنا چاہیے. دوسری طرف اجتماعی سطح پر جو بھی کرنے کا کام ہے، دشمن قرآن کو دبا رہا ہے، قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے، نظر آتش کر رہا ہے، تمام مسلمان ممالک، اب آپ اندازہ کریں 57 اسلامی ممالک، 2 ارب مسلمان، بھائی کوئی حیثیت ہے کہ نہیں؟ لہٰذا مشترکہ لائے عمل ہیں کہ جو کہ اپنا ہے. بھائی مسلمان ممالک کی ایک تنظیم ہے OIC، استاد محترم ڈاکٹر صاحب رحم اللہ فرماتے تھے کہ یہ OIC نہیں بلکہ اب اس کا طرز عمل کیا ہو گیا ہے، OIC یعنی CSEE، مطلب یہ ہے کہ یہ ہے بس، زبانی یعنی جمع خرچ ہو جاتا ہے معاملہ، ایک اجلاس ہو جاتا ہے اور یعنی زبانی کلامی احتجاج ہو جاتا ہے، اور آگے عملی لحاظ سے کچھ کرنے کے پلان ہی نہیں ہوتا، کوئی لائے عمل لائن آف ایکشن ہی نہیں دیا جاتا. تو بھائی واقعتاً اپنا حقیقی کردار جو ہے وہ ادا کرے. 58-57 اسلامی ممالک، کیا کچھ نہیں ہمارے پاس، سونا ہمارے پاس ہے، تیل ہمارے پاس ہے، ہم ناکو چنے چبوا سکتے ہیں، دانتوں تلے پسینہ نکلوا سکتے ہیں دشمن کا کہ بھائی تمہاری ضرورت کیسے ہوئی، ہم تم سے تجارتی سارے تعلقات ہیں کہ جو کہ ختم کرتے ہیں، تم اس ملون کو کہ جس نے یہ کام کیا ہے اس کو قرار واقعی جو ہے وہ سزا دو، آئندہ نہ کرنے کے حوالے سے اپنا پلان جاری کرو. بہرحال یہ ہے کہ یہ کام کیوں نہیں کر سکتے. پھر بہرحال یہ ہے کہ دشمن جو بھی ممالک ہیں جس نے بھی یہ کام کیا، ان کے سفیروں کو ملک بدر کیا جائے، ان کے ممالک سے اپنے سفیروں کو واپس بلا کر اور احتجاج ہے کہ جو کہ ریکارڈ کرایا جائے، یہ سارے کام کرنے. جو بھی دشمن ممالک ہیں جو اس کام میں ملوث ہیں، اس کی مصنوعات کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا جائے، تجارتی تعلقات منقطع کیے جائیں، یہ سارے کام کرنے کے دانتوں تلے پسینہ ہے کہ جو کہ نکلے. لیکن یہ ہے کہ وہ جرت ہو کے وہ بات ہے نا، اور باقی 100 باتوں کی ایک بات ہے، یہ سارے کام کرنے کے ہیں، 100 باتوں کی ایک بات ہے کہ وہ جو ہمارا اصل نظام تھا، نظام خلافت، یعنی اس کی طرف ہمیں پیش قدمی کرنی، اس کے قیام کی جد و جہد ہے کہ جو کہ کرنی، ایک اجتماعی جد و جہد میں شامل ہو. دیکھیں 1924 میں یہ خلافت کی تنسیخ ہوئی تھی نا، جو رہی صحیح خلافت تھی وہ ختم ہو گئی، لیکن جو رہی صحیح خلافت بھی تھی، ایک خلیفہ پر پوری امت مسلمہ متحد تھی، اس کے بھی جو ہے وہ کچھ برکات ہیں کہ جو کہ دیکھی گئیں. کسی ملک میں، مغربی ملک میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے حوالے سے جو وہ فلم بنانے اور اس کو چلانے کی جو ہے وہ یعنی اعلان کیا گیا، اور خلیفہ وقت اس وقت کا یعنی 1924 سے کچھ پہلے، اس نے جو ہے وہ اس ملک کو وارن کیا کہ تم اگر یہ جرأت کرو گے تو میں یہاں سے ایک فرمان ہے کہ جو کہ جاری کرو، اور یہ ہے کہ پھر ہم اس کا بدلہ ہیں کہ جو کہ لیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ برکات ہیں، اور بہرحال یہ ہے کہ وہ فتویٰ پھر خلیفہ کے ذریعے سے جاری ہوتا ہے. دیکھیں ایک فتویٰ ہے کہ جو دارالافتاء سے جاری ہوتا ہے وہ صرف جاری ہوتا ہے، وہ یعنی پبلش ہو جاتا ہے، لیکن ایک فتویٰ ہے کہ جو خلافت کے ذریعے سے جاری ہوتا ہے، اور صرف وہ جاری نہیں ہوتا بلکہ اس کا نفاذ ہے کہ جو کہ پھر کیا جاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جاتی ہے. دنیا کے کسی خطے میں پھر یعنی دشمن کو کوئی یعنی ہمت نہیں ہوتی کہ کسی طرح سے وہ اسلام دشمنی میں آگے بڑھ سکے. یہ ہے خلافت کا نظام. اور بہرحال یہ ہے کہ آج خلافت کا نظام قائم نہیں ہے تو پوری دنیا میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ بے بسی آیا ہے ہماری، اور اقبال نے تو کہا تھا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہ اس وقت جرم ضعیفی، بالکل کمزور نڈھال، آج ہمارا وزیر اعظم جا کے اور بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، اور بڑے بے شرمی کے ساتھ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بہرحال یہ ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں، دل تو نہیں چاہتا لیکن اس کے بغیر چارہ نہیں. اب ہم اندازہ کریں یہ جرم ضعیفی، یعنی زرعی ملک کے جو کہ یعنی اپنا زر مبادلہ اس پر وہ تھا، اور ہم دوسروں کو اناج دیتے تھے، آج دوسروں سے اناج لینے کے ہم محتاج ہوں گے، کشکول لیے پھر رہے. یہ ہے جرم ضعیفی، یہ ہے قرآن سے دوری کے نتائج، اسلام کے حوالے سے جو ہمارا یوٹرن ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ہم نے یہ مملکت خداداد پاکستان، میں نے عرض کیا کہ حاصل کس نام پر کیا تھا، اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا، قرآن کی بالادستی کے نام پر ہم نے یہ حاصل کیا تھا، پوری دنیا کو یہ بتایا تھا، اور دعائیں کی تھیں اللہ سے کہ اللہ ایسا خطہ عطا فرما کہ جہاں ہم تیرے دین کا بول بالا کر سکیں، اور ماضی میں اسلام پر جو داغ دھبے آ گئے اس کو ہم دھو سکیں. لیکن پوری دنیا اور پوری انسانیت کو ہم نے دھوکہ دیا، پاکستان بننے کے بعد یو ٹرن کیا، قرآن ہمارے پاس، رسول ہمارا ایک، اللہ ایک، قرآن ایک، لیکن اسی خزانے پر ہم صاف بن کر بیٹھ گئے، نہ خود قرآن سیکھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا، اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ قرآن سے متنفر کیا اپنے عمل کے ذریعے سے. یہ ہے ہمارا طرز عمل، اور اس کے شیڈس کیا ہیں، یعنی ہم اس وقت سودی نظام کے ذریعے سے اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کیے بیٹھے ہیں. اب اس سے آگے بڑھ کر کیا بات عرض کی جائے، ہم کیا دعائیں کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. حج کے موقع پر لاکھوں مسلمان وہ اللہ کے حضور دس بستہ ہو کر دعائیں کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ دشمن کی حرکتیں ہیں کہ جو کہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی تم حالت جنگ میں ہو اللہ اس کے رسول سے، اس کو اس سے تو واپس پلٹو نا. یعنی کتنی دفعہ شریعت اپیل بینچ کے فیصلے ہو گئے سود کے خلاف، لیکن کیا مجال اور ہماری خباثت یہ ہے کہ اس فیصلے کے خلاف اپیلیں دائر کر کے اور لنگر آن کر دیتے ہیں اور تبادلت کا شکار کر دیتے ہیں کیس کو. میرا بھی یہ ہے کہ یہ اس وقت کی کیفیت ہے، خلاف شریعت قوانین ہے کہ جو کہ پاس کیے جا رہے ہیں. اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جہاں پر وہ شک موجود ہے، دفاع موجود ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ریاست مدینہ کا نام لینے والے اسی حکومت میں اور تمام جتنے بھی یہ اس وقت کی حکومت کے سرکردہ ہیں، تمام جماعتیں، سب نے جو ہے وہ ٹرانس جینڈر ایکٹ پاس کر دیا. مطلب یہ ہے کہ ٹرانس جینڈر ایکٹ، اب اندازہ کیجئے جنسی بے راہی کی ایک راہ کھولنے کے لیے، ہم جس پرستی کی راہ کھولنے کے لیے کہ بھائی مرد یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ یعنی نادرا کے آفس میں جا کے کہ بھائی میں عورت فیل ہونا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو عورت فیل کرانا چاہتا ہوں، مرد یہ جا کے نادرا کے آفس میں کہہ دے تو لہٰذا وہاں سے سرٹیفیکیشن ہو جائے گی کہ بھائی ہو تو تم مرد لیکن تم عورت فیل کرانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو بننا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے عورت. اب آپ اس کی خباثتیں دیکھیں، صرف یہیں تک بات ختم نہیں ہو جاتی. اب وہ مرد ہے جنس کے لحاظ سے، لیکن یہ ہے کہ اب وہ تقریبات میں عورتوں کے یعنی پنڈال میں گھس کے اور ساری حرکتیں کریں، جہاں جانا چاہے عورتوں کے یعنی اس میں تقریبات میں وہ گھس جائے، کیا کچھ نہیں، یہاں پر بات ختم نہیں ہو. یہ اس طرح کے خلاف شریعت احکامات ہیں جو کہ وہ لاز پاس کیے گئے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس وقت انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، رجوع الی القرآن کی ضرورت ہے، قرآن کی طرف پلٹنے کی اور اسی کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ آخری بات یہ ہے کہ ہم اپنے رویوں کو اپنے حالات کو بدلیں گے تو پھر حالات ہمارے تبدیل ہیں. جس طرح سے اقبال نے کہا تھا نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلیں. مطلب یہ ہے کہ اب ابھی بھی نہیں سدھریں گے تو پھر وہ کون سا وقت ہے، وہ کون سی چیز ہے کہ جو کہ ہمیں دشمن کے مقابلے پہ کھڑا کر سکتی ہے. پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی یہ سازشیں اغیار کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سازشوں کو ملیا میٹ فرمائے، ان کی جو بھی حرکتیں ہیں اور ان کی جو بھی کانسپریسیز ہیں انہی کی طرف ان کو جو ہے وہ پھیر دے، اور ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ وہ اتحاد جب وہ نصیب فرمائے، ایسی ایمان قوت عطا فرمائے کہ ہم دشمن کے مقابلے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قرآن کی اور دین اسلام کی بالادستی کے حوالے سے کچھ پیش رفت وہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.